الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں. اس سے پہلے آیتوں کا بیان پچھلے جمعوں میں ہو چکا ہے. اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو یہ ہے کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی یہ ساری کائنات پیدا فرمائی ہے، اور اس کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. شروع میں ہر چیز اپنے شباب پر ہوتی ہے، دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، خوشنما معلوم ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ اپنی شکل و صورت کو بھی بدل دیتی ہے، مرجھا کر ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ گھاس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا کہ جو نباتات اگتی ہیں، چراگاہیں ہم اگاتے ہیں، شروع میں بڑی سرسبز ہوتی ہیں لیکن بعد میں پھر وہ کالا کوڑا ہو کر رہ جاتی ہیں. تو اشارہ اس طرف کیا جا رہا تھا کہ یہ دنیا جس میں تم آئے ہو یہ کوئی پائیدار چیز نہیں ہے، نا پائیدار ہے. ہر چیز کی ایک انتہا ہے اور کسی نہ کسی وقت وہ مرجھا کر ختم ہو جانے والی ہے. اب اس دنیا کے اس نظام سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ دنیا انسان کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے. یہ ایک عارضی چیز ہے اور یہ عارضی چیز رفتہ رفتہ ختم ہونے والی ہے، اور ایک ابدی زندگی بعد میں آنے والی ہے جو اس دنیا کے بعد آنے والی ہے، وہ ابدی ہوگی، دائمی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی. تو انسان کا کام یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ناپائیدار ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے، ختم ہونے والی ہے، اس میں اس بات کی کوشش کرے کہ وہ ابدی زندگی جو مرنے کے بعد آنے والی ہے اس کے لیے سامان تیار کرے. اس کے سامان کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہم آپ کو قرآن کریم پڑھائیں گے اور آپ کو بھولیں گے نہیں. وہ اس لیے پڑھائیں گے تاکہ اس ناپائیدار دنیا میں اس کی روشنی میں تم اپنی زندگی گزارو، اور اس کے اندر جو کچھ احکام دیے گئے ہیں، جو کچھ ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اپناؤ. تو یہ ہم نے ایک تمہیں قرآن کریم عطا فرمایا ہے، اور اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کا سامان بناؤ. اور ہم نے چونکہ ہم ہر چیز سے واقف ہیں، کھلی چیزوں سے بھی چھپی چیزوں سے بھی، تو ہم نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ جس پر عمل کرنا تمہارے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، یہ آسان ہے. شریعت ہم نے جو دی ہے، جو احکام ہم نے عطا فرمائے ہیں، وہ کوئی ایسے نہیں ہے جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوں، بلکہ ہم نے ان کو آسان طریقے، آسان شریعت بنایا ہے اور آپ کے لیے اور زیادہ اس کو آسان کر دیں گے. لہذا لوگوں کو دعوت دیجئے کہ وہ اس قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کریں اور قرآن کریم کے احکام کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ان کو آخرت میں بہتری حاصل ہوگی. اب اس آخر، ان آخری آیات میں اس کا نتیجہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قد افلح من تزکا، فلاح وہ پائے گا، فلاح اس کو حاصل ہوگی جو اپنے آپ کو پاک صاف بنا لے. تزکا یہ قرآن کریم کا ایک لفظ ہے جو مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اور لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو گندگی سے پاک کر لینا. تو قرآن کریم نے یہاں بہت ہی مختصر اور جامع لفظ استعمال فرمایا، قد افلح من تزکا، فلاح اس کو ملے گی اس کائنات کی زندگی گزارنے کے بعد، فلاح اس کو ملے گی کہ جو اپنے آپ کو پاک صاف بنائے گا، پاکیزگی اختیار کرے گا. پاکیزگی کیا ہے؟ پاکیزگی ایک ظاہری پاکیزگی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نجاستوں سے پاک رکھے، گندگیوں سے پاک رکھے، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اپنی تمام چیزوں کو پاک رکھنے کا اہتمام کرے. اور اس سے بڑی پاکی یہ ہے کہ انسان کا جو باطن ہے، یعنی دل کی جو دنیا ہے، انسان کے دل کی جو دنیا ہے، اس میں بہت ساری گندگیاں لگ جاتی ہیں. وہ گندگیاں کیا لگ جاتی ہیں؟ کہ نفسانی خواہشات اور شیطان وہ مل کر اس کو ناجائز اور برے اور گندے کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں. ان گندے کاموں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا اور پاک کرنا یہ انسان کا کام ہے. مثلا گندگی، نفس کے اندر جو گندگی لگتی ہے وہ کیا لگتی ہے؟ کہ نفسانی خواہشات جو انسان کے دل میں پیدا ہو رہی ہیں، ان کو آدمی بے قابو چھوڑ دے، اس کو قابو میں نہ رکھے، جو دل میں آیا کر گزرا. کسی پر غصہ آیا تو اس کے اوپر ظلم کر دیا، کوئی اپنی جنسی خواہش پیدا ہوئی ناجائز طریقے سے اس کو پورا کر لیا، کوئی کسی کے خلاف کوئی طبیعت میں تکبر پیدا ہوا اس سے حسد کرنے لگے، کسی کے خلاف کوئی تکبر پیدا ہوا اس سے بغض دل میں بٹھا لیا، کینہ بٹھا لیا. یہ سب گندگیاں ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، انسان کی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر بھی اور شیطان کے بہکانے کی بنیاد پر بھی. تو انسان کا کام یہ ہے کہ ان گندگیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اور تزکا کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں عربی زبان کے لحاظ سے، یہ تھوڑا سا دلالت کرتا ہے محنت کی طرف، یعنی پاک صاف کرنے میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اس محنت کے بغیر انسان پاک صاف نہیں ہوتا. محنت کیا ہے؟ کہ نفسانی خواہشات انسان کو بلا رہی ہیں ناجائز کاموں کی طرف، نفسانی خواہشات میں دل میں دوسرے کے خلاف حسد پیدا ہو رہا ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، کینہ پیدا ہو رہا ہے، دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے. تو آدمی اپنے اوپر زبردستی کر کے، محنت کر کے اس داعیے کو دبائے، اور دبانے کے نتیجے میں پھر پاک صاف ہو جائے گا. فرض کرو کہ ایک شخص کے دل میں دوسرے کے خلاف کدورت پیدا ہوئی، دل نہیں مل رہا اس سے، یا اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی دشمنی ہو گئی ہے، تو اب دل میں خواہشات یہ پیدا ہوتی ہیں کہ میں اس کا منہ نوچ لوں، اس کو کوئی جسمانی نقصان پہنچا دوں، اس کی غیبت کر کے، اس کے اوپر بہتان لگا کر اس کو سزا دلوا دوں، اس کی کہیں چغلی کھاؤں اور اس کے نتیجے میں وہ اس کو نقصان پہنچ جائے، یہ خواہشات دل میں پیدا ہو رہی ہیں. تو دل تو یہ چاہ رہا ہوتا ہے، اور دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ مجھ سے آگے نہ بڑھے، یہ اپنی ترقی نہ کرے، اس کی مال دولت میں اضافہ نہ ہو، اس کی مقبولیت میں اضافہ نہ ہو. یہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے، حسد کا ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے. اب محنت کیا کرنی ہے؟ محنت یہ کرنی ہے کہ جہاں یہ داعیہ پیدا ہو رہا ہے دوسرے کے خلاف حسد کرنے کا، تو آدمی اس حسد کے داعیوں کو دبا کر الٹا کام کرے کہ اس کے حق میں دعا کرے، یا اللہ اس کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائیے. ایک آدمی ہے اس سے حسد ہو رہا ہے کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے، مال میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں، منصب میں، کسی بھی چیز میں آگے بڑھ گیا ہے، صحت میں، قوت میں، اس کی وجہ سے دل میں حسد ہو رہا ہے، جلن پیدا ہو رہی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ کہ محنت کر کے اور اپنے آپ پر زبردستی کر کے اس آدمی کے حق میں دعا کرے، یا اللہ اس کو اور ترقی دیجئے، اس کے مال میں اور اضافہ کیجئے، یا اللہ اس کی مقبولیت میں اور اضافہ کیجئے، اور اس کو اچھے سے اچھا انجام اس کا عطا فرمائیے. جب آدمی یہ دعا کر رہا ہوگا، جبکہ دل میں تو یہ آ رہا ہے کہ اس کا منہ نوچ لوں، دل میں تو آ رہا ہے کہ اس کو گرا دوں، اس کو ذلیل کروں، لوگوں کے نگاہ میں بدنام کروں، لیکن آپ اس کے حق میں دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ اس کو اور ترقی دیجئے، تو دل پر آ رہے تو چلیں گے، دل پر آ رہے تو چل جائیں گے. لیکن یہی محنت ہے جس کا نام تزکیہ ہے، کہ آدمی نے اپنے آپ کو محنت کر کے اس گندگی سے پاک کر لیا. تو فلاح اس کو ملے گی جو محنت کر کے اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی پاک کرے، اور محنت کر کے اپنے اوپر زبردستی کر کے ان ناجائز اور گناہ کے کاموں سے، گناہ کے خیالات سے اپنے آپ کو نکالے. آج کی دنیا میں یہ حسد اور بغض عام ہے. ذرا سا کسی کے ساتھ کوئی طبیعت کے خلاف معاملہ ہوا تو دل میں کینہ بیٹھ گیا، اور اس کے خلاف حسد دل میں پیدا ہو رہا ہے، جلن پیدا ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس گندگی کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہو، اور وہ محنت یہی ہے کہ جس قسم کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے اس کی مخالفت کر کے، اس کی زبردستی مخالفت کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے ساتھ جب ملو تو محبت سے ملو، اس سے کے ساتھ ملو تو اچھے اچھے اخلاق کا اس کے ساتھ مظاہرہ کرو، اور اس کے حق میں دل میں بھی دعا کرو، یا اللہ اس کی اور ترقی عطا فرمائے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ حسد کی بیماری ختم ہو گئی، گندگی صاف ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قریب ہو گیا. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا، یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ناجائز خواہشات کو دبا کر، زبردستی کر کے ان کو پامال کرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. اب کس طرح دیکھا اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہت سے بزرگوں کو کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھیں، تصور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن کسی خاص مثالی طریقے پر، کوئی خاص تجلی کے طریقے پر بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کو خواب میں زیارت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نے کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. کس طرح دیکھا، کس انداز میں دیکھا، اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتے ہیں. کوئی تجلی ہوئی ہوگی جو انہوں نے دیکھی. تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ کیف الوصول الیک، یا اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، آپ تک کیسے پہنچے، یا یعنی آپ کا قرب کیسے حاصل کریں، کوئی کیا طریقہ ہے؟ کیف الوصول الیک. تو بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں کہ اترک نفسک وتعال، اترک نفسک وتعال، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو اور چلے آؤ. یعنی جو ناجائز خواہش پیدا ہو رہی ہے، ناجائز کام کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دو، زبردستی کر کے اپنے اوپر زبردستی کر کے اس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ. یعنی جو ہی تم اپنے نفس کی مخالفت کرو گے، ناجائز خواہشات کو پامال کرو گے، زبردستی کر کے کرو گے، مشکل محنت کر کے کرو گے، تو اتنا ہی مجھ سے قرب حاصل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ میرا قرب تمہیں اس سے حاصل ہو جائے گا. جب کوئی بندہ، خوب سمجھ لیجئے، جب کوئی بندہ دل میں ایک ناجائز خواہش پیدا ہونے کے وقت اس خواہش کو کچل کر، دبا کر، پامال کر کے اس کی مخالفت کرتا ہے اور ناجائز کام سے بچتا ہے، تو اس وقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے درجات اس کے بلند ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچ جاتا ہے. فرض کرو، مثال کے طور پر ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ نماز کا وقت ہے اور دل میں سستی آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ میں سو جاؤں، آرام کروں، یا کوئی محفل جمی ہوئی ہے اور اس سے اٹھنا بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے حیا صلاح حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی، اور آدمی گھر میں بیٹھا ہوا آرام سے، اس وقت میں اپنے آرام کو چھوڑ کر، اس جمی ہوئی مجلس کو چھوڑ کر نماز کی طرف اگر بڑھے گا تو دل میں نفسانی خواہش اس کے واسطے میں رکاوٹ بنے گی. لیکن جب ایک مرتبہ یہ تہیہ کر لے گا کہ نہیں، میں اس نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، میں سیدھا مسجد کی طرف جاؤں گا، وہ اپنی اس نفسانی خواہش کو کچل کر، پامال کر کے، دبا کر مسجد کو روانہ ہو گیا. تو یہ عمل جو ہے اس کا، جو اپنے نفس کو اس نے کچلا اور اپنے نفس کو، نفس کی خواہش کو دبایا، یہ اس کو ذرا سی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب کر دے گا اور اتنا قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہو جائے گا کہ وہ ساری لذتیں جو اس کو آرام میں محسوس ہو رہی تھیں وہ اس کے آگے ہیچ در ہیچ ہوں گی. یا مثلا کسی شخص کے اوپر ظلم کرنے کا غصہ آ گیا ہے اور غصہ آنے کے موقع پر دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کا منہ نوچ لوں، میں اس کو ماروں، اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤں، اور اس وقت میں آدمی یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوسرے کے اوپر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، چاہے میرا دل کتنا بھی چاہ رہا ہو میں اپنے اس دل کی خواہش کو دباؤں گا اور دبا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کروں گا. تو اس لمحے میں جب وہ دبا رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوگا. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ انسان جتنے گھونٹ پیتا ہے کسی بھی چیز کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب گھونٹ انسان کا وہ ہے جو غصے کا گھونٹ پی جائے، کہ غصہ آ رہا ہے لیکن غصے کا گھونٹ پی کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے غصے کے اوپر عمل نہیں کرتا. تو یہ گھونٹ اللہ تعالیٰ کو سب زیادہ پسند ہے. جب پسند ہے تو جو بندہ یہ گھونٹ پی رہا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا. تو قد افلح من تزکا، فلاح اس کو ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فلاح اس کو ملے گی جو محنت کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، پاکیزگی اختیار کرے، ظاہری گندگی سے بھی اور باطنی گندگی سے بھی. اور وہ ساری گندگیاں باطن کی پیدا ہوتی ہیں انسان کے نفس کی ناجائز خواہشات کی بنیاد پر. ان کو کچلنا، ان کو دبانا اور ان کو دبا کر ان کے میل کو اپنے باطن سے صاف کرنا، یہ ہے تزکیہ، اور یہ محنت چاہتا ہے. اسے فرمایا قد افلح من تزکا، سب سے زیادہ فلاح اس کو حاصل ہوگی جو یہ محنت کر کے تزکیہ حاصل کرے، محنت کر کے پاکیزگی حاصل کرے، گناہوں سے پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پاکیزگی یہ حاصل کرے گا تو اس کو فلاح حاصل ہو جائے گی. اور یہ تجربہ ہے، یوں تو دنیا کے ہر کام میں ہوتا ہے کہ شروع میں جب آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے، کوئی محنت کا کام شروع کرتا ہے، تو مشقت معلوم ہوتی ہے اور آسان نہیں لگتا، لیکن جب مسلسل کرتا ہی جائے تو عادی بن جاتا ہے. عادی جب بن جاتا ہے تو پھر وہ مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. ساری دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے. تو اسی طرح شریعت کے اوپر عمل کرنے میں اور نفسانی خواہشات کو کچلنے میں شروع میں دقت ہوگی، لیکن یہ دقت جوں جوں یہ دقت برداشت کرتے جاؤ گے، جوں جوں اس محنت کو برداشت کرتے جاؤ گے، پھر رفتہ رفتہ طبیعت اس کے مطابق ہو جائے گی، اور طبیعت اس کے مطابق ہونے کے نتیجے میں پھر گناہ میں لذت نہیں رہے گی، بلکہ گناہ کو ترک کرنے میں لذت حاصل ہوگی، اور اس سے جو حلاوت حاصل ہوگی وہ حلاوت گناہ کی حلاوت سے بدر جہاں زیادہ عظیم حلاوت ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے دل میں ناجائز چیز کو دیکھنے کا دائیہ پیدا ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی آنکھ کو وہاں سے ہٹا لے زبردستی کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ جو آنکھ کی اس لذت کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہوگی. اور بزرگوں نے فرمایا کہ گناہوں کی جو لذت ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خارش کا مریض ہو تو اس کو کھجانے میں بڑی لذت آتی ہے. بلکہ لوگوں میں مشہور ہے کہ دو ہی چیزیں دنیا میں مزے کی ہیں، کھاج اور ایک راج. تو کھاج جو ہے، جو اگر خارش کا مریض ہے جتنا کھجائے گا اتنا ہی اس کو مزہ آئے گا، لیکن مرض جب تھوڑی دیر کو آ گیا اس کے بعد جو جلن ہوگی، اس کے بعد جو مرض میں اضافہ ہوگا، بیماری ہوگی، وہ اس لذت کے آگے کہیں زیادہ خراب چیز ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو خارش کی مرض سے نجات پا گیا اور صحت حاصل ہوئی، اس صحت کی جو حلاوت ہے اور صحت کی جو لذت ہے وہ اس خارش کی لذت کے سے کروڑوں گنا زیادہ ہے، اور وہ لذت خارش کی لذت جو ہے محض ایک مصنوعی لذت ہے، عارضی لذت ہے، جس کا نتیجہ بالآخر بیماری ہے. لہذا اس کی کوئی حقیقت نہیں اس لذت کے مقابلے میں جو آدمی کو صحت سے حاصل ہوتی ہے. تو گناہوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں جو اللہ تبارک و تعالی حلاوت عطا فرماتے ہیں، وہ گناہوں کی حلاوت سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور ارفع اور پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو قرآن نے ایک دو لفظ میں یہ ساری حقیقت بیان فرمائی ہے کہ فلاح اس کو ملے گی جو محنت کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، قد افلح من تزکا. پھر اس کام کو، یعنی اس محنت کو آسان کرنے کے لیے اور اس کا ایک سہل طریقہ بتانے کے لیے اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ اگر یہ محنت تمہیں مشکل معلوم ہو رہی ہے تو اس کا ایک آسان راستہ ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ وذکر اسم ربہ، کہ اپنے پروردگار کا ذکر کرو اور پروردگار کو یاد کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، پروردگار کا ذکر اور پھر نماز، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر ان کی پابندی کر لو گے تو پھر تمہیں اپنے نفس کی اس مشقت کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا بھی تمہارا آسان ہو جائے گا. یہ ایک آسان طریقہ بھی بتا دیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اس کی تھوڑی سی تفصیل اور مزید درکار ہے کہ پروردگار کے ذکر سے اور نماز سے کس طرح انسان کے لیے یہ نفسانی خواہشات پر قابو پانا آسان ہوتا ہے. اب وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے جمعہ میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.